السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یوم بدر ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک جماعت کے ساتھ آج 17 رمضان المبارک کو بدر میں تشریف لے گئے تھے، اور رمضان المبارک میں ہی اللہ تعالی نے اس دین کو فتح نصیب فرمائی. فتح مکہ بھی اسی مقدس مہینے میں ہوئی تھی، اور بدر بھی اسی مہینے میں فتح کی صورت میں وہ معرکہ تبدیل ہوا. 8 اپریل ہے، اور اپنے گھر میں یہ ریکارڈنگ 1444 ہجری میں کرا رہے ہیں، اور بار بار بدر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دی، اس کے لیے دل سے بار بار دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی حق کو فتح دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو شکست سے روشناس کرائے. آپ کے سوالات بہت زیادہ ہیں، تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں. سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ آج کل نجی سکولوں میں بچوں کو سبق یاد کروانے کے 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ڈنڈا اور دوسری سزا دینا ہے، اور بچوں کا بھی ذہنی معیار یہی بن گیا ہے. اب ایک استاد اپنے ہاتھوں سے کسی بھی بچے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو وہ کون سا طریقہ اختیار کر سکتا ہے؟ کیا ان 2 طریقوں کے علاوہ کوئی اور یاد کروانے کا طریقہ بھی ہے؟ ان دونوں طریقوں میں جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں، ایک تو ہے جسمانی ایزا اور تکلیف دینا، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور دوسری بھی وہی بات ہے کہ اس کو سزا دی گئی، مثلاً کان پکڑوا دیے یا اس قسم کی کوئی اور بات کر دی، تو یہ دونوں ہی چیزیں جس اعتبار سے اس ملک میں بچوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، یا پولیس سزا دیتی ہے یا مختلف محکمے سزا دیتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے ہاں گناہگار بھی ہیں، اور ان سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بھی قیامت میں ادا کریں گے. جس کو ایزا اور تکلیف دی اور حد سے زیادہ دی، تو اللہ تعالیٰ ان اساتذہ سے، پولیس والوں سے، مختلف اداروں سے قیامت میں پوچھے گا، اور ان کی نیکیاں کاٹ کے ان مظلومین کو دے دی جائیں گی. رہ گئی یہ بات کہ تیسری بات پھر کیا ہو، تو ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمیں محبت اور پیار اور بچے کو کوئی چیز یاد کرانا یہ آتا ہی نہیں. اس کے کئی ایک طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کا حافظہ کیسا ہے، بچہ کیوں نہیں یاد کر پا رہا. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جب تک کسی چیز کو سمجھ نہ لیں ان کو یاد نہیں ہوتی. ویلاسٹی کیا ہے، ایکسلریشن کیا ہے، یہ جو ایکسلریشن ہے اس کو اردو میں فزکس کو جب پڑھاتے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں کہ اسرع. اب اسرع بچہ کیا جانے کی کیا چیز ہے، استاد کو خود بھی نہیں پتا، تو پڑھانے والے جو ہیں خود انہی کی تربیت نہیں ہوئی بھی، تو بچوں کو وہ کیا سکھائیں گے اور کیا پڑھائیں گے. یہ اصل اور حقیقی زوال کا سبب ہے اس ملک کا، اس ملک کی تباہی کا، کہ اساتذہ خود پڑھے لکھے نہیں. وہ بچے کو اگر یہ سمجھاتا کہ بیٹے اسرع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سری، قرآن عربی میں بھی استعمال، عربی میں قرآن میں آیا ہے سریع الحساب، سری کا مطلب ہے جلد، اسرع جو چیز بہت زیادہ جلدی ہو. اور اسی لیے ایکسلریشن، کسی چیز پر دباؤ ڈالنا تاکہ وہ جلدی سے ہو جائے. اب یہ وہ بچہ جو سمجھ کے یاد کرنا چاہتا ہے، اس بچے کو اس طریقے سے اگر سمجھایا جاتا تو ممکن ہے وہ یاد کر لیتا. اگر یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہو تو یہ جو پوری دنیا میں جھوٹ بک بک کے ذہن بنایا ہوا ہے نا، کہ مغربی اقوام نے ہم سے لیا ہے، یورپ نے ہم سے لیا ہے، تو یورپ سے اپنی میراث اب چھین کے لے آئیں. آپ امریکن سکول دیکھیں، ہم نے دیکھے ہیں، برٹشر سکول دیکھے ہیں، وہ ہم نے دیکھے ہیں، جرمن سکول دیکھیں، کیا کہنے، ہم نے دیکھے ہیں، اور وہاں کی جو ٹیچرز نے جس طرح بچوں کو ڈیل کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں یا کرتے تھے اس طرح سے کام کیجیے. یہاں پیسے مانگنے جاتے ہیں وہاں تربیت بھی ان سے مانگ کے لے آئیں کہ ہم بھکاری ہیں. یہ جو اسلامائزیشن کا اتنا بڑا تصور ہے نا کہ وہ سب کچھ ہم سے مانگ کے لے کے گئے, چھین کے لے کے گئے, اس سے ذرا سا وہ حوصلہ کیجئے, کم کر دیجئے اور ان سے سیکھ لیجئے کہ بچوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے. یہ سزا دینا بچوں کو باغی کرتا ہے, یہ سزا دینا بچوں کو الہاد کی طرف لے جاتا ہے, یہ اس قسم کی شدید سزائیں بچوں کو مرتد کر دیتی ہیں. ہم نے سینکڑوں بچے دیکھے ہیں جو دینی مدارس میں پڑھتے تھے اور قاری صاحب کے مارنے سے, لڑائی سے, ان چیزوں سے تنگ آ کر آخر انہوں نے قرآن تو چھوٹی بات ہے کہ بھلا دیا, ولیعاذ باللہ, وہ دین کو ہی چھوڑ گئے. اور ان کا سنبھال کے رکھو اپنا دین جو تم ہم پر مسلط کرنا چاہتے. تو اس لیے بچے اگر فرض کیجئے کسی چیز کو نہیں یاد کرے تو اس کا آلٹرنیٹ کچھ نہیں, ایک بچے کو کچھ نہیں آتا, عین ممکن ہے کہ وہ بچہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہو تو آپ اسے ہنر کے ذریعے سکھا سکتے ہیں. وہ بچہ کارپینٹر بننا چاہتا ہے, اس بچے میں اصلاً صلاحیت ہے کہ وہ ایک اچھا کسان بن جائے تو اس کو اس میدان میں لے جا کے تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹے آپ کسان بنیں. آپ دیکھیں بیج اس طرح ڈالتے ہیں, اس طرح پھوٹتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ڈنڈے برسا کے اور جسمانی سزائیں دے کے اسے حافظ بنانا ہے اور اسے ضرور ڈاکٹر بنانا ہے؟ زندگی کے اور بہت سے شعبے ہیں, ان کے لیے یورپ کی دریوزہ گری کیجئے اور وہاں کے گداگر بن کے سیکھ کے آئیے تاکہ آئندہ نسلیں آپ کے اس عذاب سے نجات پائیں. اس ملک پاکستان اور خاص طور پر کراچی کے لیے دعا فرما دیں, اس وقت کسی کی جان و مال محفوظ نہیں. ایسے موقع پہ جو طالب علم ہیں ان کو کیا اقدامات انفرادی طور پر کرنے چاہیے اور کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ بھیا کراچی ہی نہیں, پورا ملک اس صورتحال میں گرفتار. ایک چیز ہے دل چاہتا ہو کسی انسان کا, وہ آپ سے اظہار کر دیتے ہیں, جی چاہتا ہے کہ اللہ سے اب یہ دعا کی جائے کہ پروردگار جو بھی شرفا, جو بھی پردہ پوش, جو بھی تیرے اچھے بندے ایک کونے میں لگ کے زندگی گزار رہے ہیں اور ظالموں کا ظلم انہیں اس کونے میں بھی جینے نہیں دیتا, اے خدا جلد از جلد اپنے فیصلے پہ نظر ثانی فرما اور ان سے اس ملک کو سمیٹ لے. ان لوگوں کی کوئی چیز اب باقی نہ رہے, تو سب چیزیں اب ان پہ خاتمہ بالخیر سے ختم فرما. وہ بری حالت ہے کہ کوئی آدمی کٹیا میں بھی بیٹھا ہوا ہے نا اور جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی یہاں کے ادارے کھینچ کے باہر لاتے ہیں تاکہ وہ انسان کسی طرح لوگوں کی تان و تشنی, لوگوں کا غضب, تانے گالیوں کا مورد بنے. اللہ ایسے تمام لوگوں کو سمیٹ ہی لے جو بیچارے اپنی عزت, اپنا دین, اپنی پردہ پوشی اور اپنی غربت اور تنگی کو لوگوں سے چھپا کر بسر کرنا چاہتے ہیں. اصل چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی, اسی لیے دل بد دعائیں دیتا ہے اور اسی لیے دل کٹتا ہے. اور جو عقلن اور شرعن ہے وہ دعائیں بہت سی ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنن احدکم الموت, تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے, لذر ما نزل بہ, اس تکلیف کی وجہ سے جو اسے زندگی میں پہنچ رہی ہے. اور اگر اسے کہنا ہی ہو تو اللہ سے کہے کہ پروردگار میری زندگی جب تک نفع بخش ہے اسے رہنے دے, اور اے اللہ جب میری زندگی کے منافع ختم ہو جائیں تو مجھے اپنے پاس بلا دے. احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ غیر وتوفنی اذا کانت الوفاۃ شر لی, اللہ جب میری زندگی میں شر کا دور شروع ہونا ہو تو ختم فرما دے, اور خیر جب تک مجھ سے پھیلتی رہے اللہ زندہ رکھ. اور اسی طرح یہ جو آپ نے فرمایا کہ انفرادی اقدامات, تو اللہ سے ہمیشہ دو دعائیں مانگنی چاہیے. تمام وہ دعائیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے وہ دعائیں مانگنی چاہیے. اور وہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سنن نسائی میں بہت تفصیل سے ذکر کی ہیں, وہاں دیکھ لیجئے. ہم نے تعوذات کے نام سے ایک کتاب میں بہت سی تعوذ کی دعائیں جمع کر دی تھی, پھر انہیں سات حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ روزانہ ایک حصہ اس کا پڑھ لیا جائے, وہ دیکھ لیجئے. اور دوسرے حفاظت کی دعائیں کہ اللہ تعالی ظالم ہونے سے مجھے بھی بچائے اور ظالموں کا شکار مجھے ہونے بھی نہ دے, خدا نہ کرے کہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے یا میں کسی پہ ظلم کروں. اس عنوان سے جو احادیث آئی ہیں, تھوڑی سی محنت تو لگے گی لیکن وہ تمام احادیث جن میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے, اللہ کی پناہ مانگی ہے, ظلم سے پناہ مانگی ہے, کسی پہ ظلم ہو جائے اس سے پناہ مانگی ہے, ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. قرآن کریم میں بھی بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے عرض کیا کہ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین, اللہ سب سے زیادہ حفاظت فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ پہ بھروسہ کر کے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو مکہ مار کے قتل کر دیا, کیا یہ عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منافی نہیں ہے؟ وہ تو معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور دوسرے, اس کو شیطان کا عمل کہا, جب تقدیر میں لکھا تھا شیطانی عمل تو کیوں کہا؟ فاعل بھی خود تھے اور قاصد بھی خود. آپ کا یہ سوال بہت تفصیل سے جواب طلب ہے. یہ واقعہ تقریباً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پیش آیا ہے. مثلا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس چیز کو چکھ لینا جسے اللہ نے منع فرمایا تھا, وہ بھی تقدیر میں تھا. قاصد بھی وہ خود ہی تھے, فاعل بھی خود ہی تھے. اور خالق اللہ, اسی لیے فعل میں اہل سنہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق اللہ ہے اور قاصد بندہ ہے. اگر آپ یہ جملہ سمجھ جائیں تو یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اہل سنہ کا عقیدہ یہی ہے. اور یہی چیز حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آئی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق کہا. یہی چیز حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے کو بھی پیش آئی تھی, جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے سجدہ کیا اور وہ پھر بہت زیادہ اللہ کے سامنے انہوں نے جھکاؤ کیا. یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آئے ہیں جن میں چور کی طرف مائل ہو جانا اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس پہ کچھ ارشاد فرمانا, یہ سورہ مائدہ وغیرہ کی تفسیر میں آپ کو مل جائے گا. یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی پہ سوال نہیں پیدا ہوتا, یہ سوال تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر جو بات آتی ہے, حرف آتا ہے, اس پہ پیدا ہوتا ہے. اس سلسلے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے عصمت الانبیاء, وہ آپ پڑھ لیجئے. اور دوسرے, بندہ فاعل ہے قاصب ہے, اس کی بحث علم کلام کی کتابوں میں لکھی ہے, آپ اسے دیکھ لیں. بہت اچھی بحث تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, بہت اچھی بحث اس پہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, بہت اچھی بحث اس پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اور اتنی طویل مباحث ہیں جنہیں دھیرے دھیرے پڑھ کے اور بہت غور سے پڑھ کے سمجھنا چاہیے کہ اہل سنہ کا عقیدہ ٹھیک کتاب و سنت کے موافق ہے. یہ جو نشستیں معمولی سی معمول کے مطابق ہوا کرتی ہیں, ان میں سوالات کے جوابات مقصود ہوتے ہیں. اتنی لمبی بحث کرنا بہت دشوار. پلیز ایکسپلین دس حدیث, حدیث قدسی ان ڈیٹیل, اینڈ واٹ از مینٹ بائی رضا. یہ سوال جو ہے, آپ نے اس کے بعد حدیث نقل کی ہے. وہ حدیث اصل میں صحیح مسلم میں آئی ہے. آپ اس میں سے صرف ایک چیز ہٹا دیجئے کہ ان ڈیٹیل. ان ڈیٹیل جو ہے وہ تو پھر خود کتابیں آدمی جب پڑھتا ہے یا پھر ریکارڈنگز اہل سنہ کی سنتا ہے تو پھر اس کی بات اس کو سمجھ میں بات آتی ہے. یہ حدیث جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یہ حدیث قدسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی اللہ تعالی یہ کہتے ہیں یا یہ کہیں گے یقول مضارع اور حال دونوں اللہ تعالی یہ فرمائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالی یہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث قدسی ہے, آپ نے اس کو صحیح سمجھا. اور اہل جنت یہ فرمائیں گے کہ یا اہل الجنہ اے جنت میں جانے والوں فیقولون لبیک ربنا اے پروردگار ہم حاضر ہیں وسعدی اور اللہ آپ کی خدمت میں ادب اور احترام اور نیکی اور اللہ آپ کے پورے وقار کا خیال کرتے ہوئے اس مجلس کا ہم حاضر ہیں والخیر فی یدیک اور اللہ آپ کے تو دونوں ہاتھ خیر سے بھرے ہوئے ہیں یعنی آپ مخلوق پر بہت شفقت فرمانے والے ہیں. فیقول ہل رضی تم اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم مجھ سے خوش ہو تو وہ کہیں گے وما لنا لا نرضا اے پروردگار ہم آپ سے کیوں خوش نہ ہوں یا رب وقد آتیتنا ما لم توت احدا من خلقک اللہ آپ نے ہمیں وہ چیز عنایت فرمائی جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عنایت نہیں فرمائی. یہ اللہ تعالی کی جو رضا مندی ہے اس کا گویا ان الفاظ میں انہوں نے اظہار کیا اور اہل جنہ یہ الفاظ کہیں کہ یا رب وقد آتیتنا ما لم توت احدا من خلقک اللہ آپ نے جنت کی شکل میں جو انعام فرمایا ہے یہ وہ چیز ہے جو آج تک کسی کو نہیں دی گئی. اللہ تعالی نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں تو کہیں گے کہ اے پروردگار ای شیئن افضل من ذالک اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے احل علیکم رضوانی میں اپنی خوشی تمہارے لیے جائز کرتا ہوں. مطلب یہ کہ یہ جو میری رضا ہے میری خوشی ہے میرا تم سے راضی ہونا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں عنایت کرتا ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو آپ نے دریافت فرمایا کہ رضا کا کیا مطلب ہے. رضا کا مطلب ہے کہ ایک ہلکا سا خدشہ ایک خرخشہ کہ یہ جنت کہیں چھن نہ جائے پتہ نہیں کب تک یہاں رہنا ہے. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جنت تو میری ملاقات کی جگہ ہے میں تمہارے ساتھ رہوں اور تم میری خدمت میں حاضری دیتے رہو یہ میری خوشی ہے اور کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہونا. یعنی زمانے کی جس طرح کوئی انتہا نہیں ہے بالکل اسی طرح اس جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے اور میری خوشیاں تمہیں نصیب ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان لا کر جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اہل جنہ اور اہل نار آج کے بعد تم دونوں پر موت نہیں آئی تو اگر خوشی سے کوئی مرنے کا ہوتا تو جنت والے خوشی سے مر جاتے. یہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور غم سے مرنے کی کوئی سبیل ہوتی تو اہل النار جہنمی غم کے مارے مر جاتے کہ اوفو اب اس کے بعد موت بھی نہیں آئے گی اور ہمیشہ عذاب میں جلنا ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اور اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں اپنی رضا تمہیں نصیب کر دوں گا اس رضا کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی رضا اسے نصیب ہوگی تو حدیث میں یہ بھی آ گیا نا کہ وہ جنت سے بھی نکالے نہیں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک دوسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ جو کچھ وہ چاہے گا اس کے لیے روا کر دیا جائے گا. اہل جنہ میں سے ایک آدمی چاہے گا کہ اس کی اولاد ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد بھی ہو جائے گی, اور وہ اپنی اولاد کو بغیر کسی تکلیف کے جنت میں دیکھے گا. یعنی جن مراحل کی تکالیف ہوتی ہے اولاد میں وہ تکلیف نہیں ہوگی, اور جو لذت اور خوشی کے سامان اس پروسیس میں ہوتے ہیں وہ سارے ہوں. اسی طرح ایک تیسری صورت بھی ہے کہ ایک آدمی چاہے گا کہ وہ کھیتی باڑی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کھیتی باڑی کی سہولت بھی دے دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, ان کا اللہ کے رسول, یہ ضرور اوس اور خزرج کے قبائل میں سے ہوں گے, یہ مدینہ والے ہیں جو زراعت کرتے ہیں, یہ تمنا بھی کوئی انہی میں سے کرے گا, ہم تو اہل مکہ تجارت کیا کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہنس پڑے, یعنی انہوں نے جو اندازہ کیا جو کچھ وہ اپنے مکہ اور مدینہ منورہ ان دونوں شہروں کے مطابق, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لطیف بات پہ ہنسی ہے. تو یہ ساری اللہ کے انعامات کی صورتیں, اصل چیز اللہ کی خوشی ہے, اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے اعلیٰ درجے کی کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ایک بار اللہ کی زیارت ہو. اس سے پہلے ایک اور بات خیال آیا, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بازار ہوں گے اور تم بازاروں میں جاؤ گے اور اپنے گھروں کے لیے بہت خوبصورت تصاویر خرید کے تم لاؤ گے وہاں پہ, اور تمہارے گھر والے حیران ہوں گے کہ اتنی اچھی اتنی خوبصورت تصاویر جنت کے بازار سے تم لوگ لائے ہو تاکہ اپنے محلات میں آویزاں کرو. پھر کچھ لوگ ہوں گے جنہیں جنت میں اللہ تعالی کی زیارت ایک ہی بار ہو, کچھ ہوں گے جنہیں ایک خاص وقفے کے بعد بلایا جائے گا, یہ بھی اللہ کی خوشی ہے. کچھ ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں صبح شام اللہ کی زیارت نصیب ہوگی, کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا کہ تم دنیا میں میری کتاب پڑھتے تھے نا, آج میں پڑھتا ہوں اور تم میرے سے سنو میری کتاب کو. کیا ٹھکانہ ہوگا اور کیا عالم ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود اپنے پاک کلام کی قرات فرمائیں اور کلام فرمائیں اپنے بندوں سے. یہ سب اللہ کی خوشی کی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور اپنا کلام انہیں سنائے گا وہ سارے کے سارے تو نہیں ہیں, یہ کیٹیگریز ہے. اسی طرح جنہیں صبح شام بلایا جائے گا, جنت کی صبح بھی اپنی ہے شام بھی اپنی ہے, وہ کوئی اور کیٹیگری ہے. اسی لیے ایک صاحب نے سوال بھیجا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم مجھے آج دیکھ لو اور پھر اس کے بعد تم مجھے دوبارہ جنت میں بھی نہیں دیکھ سکو گے. یہ حدیث کی کئی ایک کتابوں میں آتا ہے, آپ فضائل صحابہ رضی اللہ عنہ میں تلاش کر لیجئے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مراتب اور مناقب جو ہیں اس میں دیکھ لیجئے. اسی طرح جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا کیا تعلق ہوگا, کون ان کے قریب رہے گا, یہ سارے ابواب میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی. اور جہاں اصل میں آپ نے سنا ہے وہاں بھی ہم نے کوئی حوالہ دیا ہوگا, اس کو بھی سن لیجئے. پھر بھی نہ ملے تو دوبارہ زحمت کیجئے گا, ہم آپ کو متعین کر دیں گے کہ فلاں کتاب میں فلاں مقام پر یہ حدیث آئی ہے, یہ لکھ کے بھیجئے گا کہ خود آپ نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی کتابوں کو جانچا اور کھنگالا ہے. تو اسی اللہ کی رضا, اس کے اظہار کی مختلف صورتیں, یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. غالباً انہوں نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہوگا. شراح نے, مسلم کے, ترمذی کے بعض رات نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور اس کو کچھ ذرا سی اختصار کے ساتھ بیان بھی کیا. ایک سوال جہلم سے تحریر فرمایا کہ ریاکاری سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بھیا ایک ہوتی ہے ریاکاری اور ایک ہوتی ہے کہ اللہ کے کسی بندے کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے شیخ کی, اپنے پیر و مرشد کی, اس کے لیے اعمال کا کرنا. اور ایک ہوتا ہے ریا کا وسوسہ، تینوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ہر آدمی ریاکار نہیں ہوتا، مگر اس کو شبہ ہوتا ہے کہ میں ریاکار ہوں، اس وسوسے کو ختم کرنا چاہیے۔ سیدھی طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے نیکی کرنی چاہیے، پوری کل مخلوق اللہ کی، وہ تعریف کرے، بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے، کچھ معنی نہیں ہے اس تعریف۔ اور کل مخلوق برا کہے، گالیاں دے، ویڈیوز چلائے، بیانات نشر کرے، جوتے کی نوک، اللہ خوش ہے، سب کچھ حاصل ہے۔ اللہ خوش نہیں ہے تو کسی کی خوشی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ناراضگی میں سب کی ناراضگی، اور اللہ کی خوشی میں سب کی خوشی۔ فرق کرنا چاہیے اللہ میں اور اس کی مخلوق میں۔ مخلوق کی تعریف میں خوش ہونا کیا معنی رکھتا ہے، اور مخلوق کی مذمت کو اہمیت دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کے پاس ہے ہی کیا جو بگاڑ لیں گے؟ رزق ان کے پاس نہیں ہے، ایمان ان کے پاس نہیں ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے، زندگی میں ایک لمحے کی کمی بیشی کچھ نہیں کر سکتے، تو زندگی کے یہ مختار اور مالک نہیں۔ زندگی کی آسائشیں ان کے پاس نہیں، غم ہٹا دینے کا کوئی ذریعہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، کہاں ولادت اور موت ہونی ہے ان کے پاس نہیں، تو اس مخلوق میں ہے کیا؟ مٹی، غلاظت اور گندگی، اور یہ مخلوق سب برابر۔ کیا اچھی بات، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنی فوائد الفواد ملفوظات میں ارشاد فرمائی، اس کا بھی خلاصہ یہی ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح لوگوں کی خوشی بھی کوئی چیز نہیں، اس اللہ کا خیال کرے جس اللہ سے واسطہ پڑنا ہے۔ اور جب اختیار پہلی چیز ہے جو انسان سے چھنے گی، نزع جب کھلتا ہے اور موت کا پنجہ پڑتا ہے، تو اس وقت ساری مخلوق غائب ہو جاتی ہے، نہ کوئی خوشی فراہم کر سکتا ہے اور نہ کوئی غم اور دکھ دے سکتا ہے۔ اللہ کے فرشتے پکڑ لیتے ہیں اس وقت، اور یا تو کہتے ہیں کہ چل جہنم میں زندگی کہاں گزاری، اور یا کہتے ہیں کہ اے پاک روح چل اپنے پروردگار کی طرف۔ اور پھر وہ جو صبر اس نے دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو اللہ کا شکر کیا ہوتا ہے، اللہ کے انعامات اس آدمی کی طرف لپکتے ہیں۔ اس لیے اس شرک کو اپنے دل سے نکالے کہ خلق خدا بھی کچھ کر سکتی، اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ یہی مطلب ہے، یہی مقصود ہے، یہ تقدیر تھی، ٹھیک ہے، اور میں اس کو نہیں ہٹا سکتا تھا۔ یہ کل مومن کی متاع حیات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، لوگوں کو بکنے دے جو بکتے ہیں، اور لوگوں کو تعریف کرنے دے جو کرتے ہیں، دونوں طرف سے نگاہ پھیر لے۔ اب اس دولت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے شیخ، ہمارے بزرگ اس عمل سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، میں نماز پڑھتا ہوں، ماں باپ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ بچہ نمازی ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے شیخ کے لیے ایسی کوئی کام کرتا ہے، ذکر، اذکار، مراقبہ، تاکہ شیخ کو یقین ہو کہ جو علاج انہوں نے تجویز کیا تھا، میں اس علاج پہ عمل کر رہا ہوں، یہ کوئی ریاکاری نہیں۔ اور اس کی دلیل سنت میں ہے، حدیث میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پاک پڑھ رہے تھے، صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جیسے زبور پڑھا کرتے تھے، ویسی تلاوت کی صفت عنایت کی ہے، اتنی خوبصورت آواز سے جو پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر مجھے پتا ہوتا کہ جناب والا سن رہے ہیں، تو میں تو اس کو اور زیادہ خوبصورتی سے پڑھتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں فرما دیا کہ میں مخلوق ہوں اور مجھے میری خوشی کے لیے تم پڑھتے تو تم تو شرک کے مرتکب ہو جاتے، ایسے نہیں ہے. اس لیے محض ریاکاری کے وسوسے کو، یا دوسرے نمبر پہ ریاکاری کس کے لیے کی جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے، ان دونوں کو جائز اور درست صورتوں میں سمجھنا چاہیے. باپ بیٹے کے سامنے 100 روپیہ مسجد میں چندہ دیتا ہے تاکہ بیٹا دیکھے. اب یہ دکھانا بچے کو ہے، لیکن اس کی تربیت مقصود ہے کہ وہ سیکھے کہ ہر جمعے کو 5-10 روپے، 1-2 روپے کچھ نہ کچھ سکہ لے کے جانا چاہیے. بڑی دلچسپ بات ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے متعلق، جب وہاں پہ منافقین بہت زیادہ سوال کرنے لگے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوالات سے قبیدہ خاطر ہو گئے. تو اب روکنا بھی مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تم میں سے کوئی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائے سوال کے لیے، تو پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر کے جائے. اب منافقوں کا جی جاتا تھا، کہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. منافقین کے لیے یہ آیت کریمہ بہت سخت ثابت ہوئی کہ پلے سے مال نکلتا ہے، تو وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک عجیب نقطہ پیدا فرمایا. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر سوال کرنا، اس سے پہلے ادب اور احترام یہ ہے کہ صدقہ کرو. تو جمعے کی نماز کے لیے جب تم جاتے ہو اور اللہ سے 1000 چیزیں مانگتے ہو، تو اللہ کا ادب اور اللہ کا احترام یہ بھی ہے کہ تم جمعے کی نماز میں جانے سے پہلے صدقہ کر کے گھر سے نکلو، کیونکہ تم اب اللہ کے دربار میں جا رہے ہو. جمعہ بہت بڑا دن ہے، تو اس لیے بہت سے اللہ کے نیک بندے جمعے کی نماز میں جب جاتے تھے، بچے ساتھ چلے جاتے تھے، تو خود کچھ چیز نماز سے پہلے مسجد کے کلے میں ڈال دی، بچے کو دے دی کہ بیٹے جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ چیز خیرات کرنی، یہ چیز صدقہ کرنا ہے، تاکہ اللہ سے جو مانگنا ہے اس سے پہلے خدا کا ادب احترام، اس سلسلے میں مال کا خرچہ بھی ہو جائے. تو کوئی آدمی اس کو عادت بنا لیتا ہے کہ جب بھی جمعے کے لیے گئے، 1 ڈالر، 1 روپیہ، 10 روپے مسجد کے لیے ڈال دیے، کسی غریب کو دے دیے، اس نیت سے کہ اللہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو رہا ہوں، میری دعاؤں کو قبول فرما لیا جائے، یہ اللہ کا ادب اور احترام ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا تو میں اور اچھی طرح پڑھتا. اب بچے کے لیے خرچ کرنا کہ بچے کی تربیت ہو جائے، اسے عادت پڑ جائے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی تربیت. ہمارے ایک استاد تھے، جب بھی خوشبو سونگتے تھے، کوئی طالب علم آتا تھا، کلاس میں داخل ہوتا تھا، خوشبو آتی تھی، تو وہ درود شریف پڑھتے تھے. ایک دن سبق کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ میرے والد کی عادت تھی، میرے والد کو ان کے پیر و مرشد نے تربیت میں کہا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت درود شریف پڑھتے ہوئے دل گھبراتا ہے. انہوں نے کہا جب بھی خوشبو سونگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا کرو، بس یہ تمہارا علاج. اب حکم ان کا ماننا تھا، تو انہوں نے کہا پھر میرے والد نے خوشبو جب بھی سونگتے تھے، کبھی کبھی اونچی آواز میں بھی پڑھ دیتے تھے درود شریف، اور میں اس وقت بچپن سے اس کا عادی ہو گیا، غیر ارادی طور پہ، کہ خوشبو جب بھی سننی چاہیے درود شریف پڑھنا چاہیے. تو اس سے تم میں سے جو کوئی کلاس میں آتا ہے پرفیوم وغیرہ لگا رکھا ہوتا ہے، تو میں درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کی اصل کیا ہے، لیکن میرا طرز عمل والد کی وجہ سے یہ تربیت ہوتی. خیر یہ تو الگ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ کسی اچھے موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ مستحبات میں سے ہے، مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی کیا تو کیا، نہ کیا تو نہ کیا. مستحب بہت بڑا عمل ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ اللہ کی خدمت میں اللہ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. مستحب حب سے نکلا ہے، اور حب محبت کو کہتے ہیں نا اردو میں. محبت اور محبت یہ دونوں لفظ درست ہیں، پڑھنا ان کا. محبت اچھا ہے، زیادہ افضل، لیکن کوئی محبت بھی پڑتا ہے میم کی پیش کے ساتھ تو بھی درست ہے، کیونکہ اب غلط العام ہو گیا. تو اس لیے یہ سب ریاکاری نہیں ہے، تربیت کا حصہ شامل ہے. قرآن خود کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یتیم بچوں کو مال دو اور انہیں خرچ کرنے کا انداز سکھاؤ. تو انداز میں یہ بھی تو ہے نا کہ یتیم بچے کو ساتھ لے گئے اور لے جا کر خرید و فروخت اس کے سامنے کی، تو یہ اب وہ بچے کو سکھانا ہے نا، یہ کیسے ریاکاری ہو گئی کہ اوکے آپ اللہ کی رضا کی نیت کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے اچھی ہے، مجھے چھوڑیے. لا حول ولا قوت الا بالله. تو اس لیے ایک ہے ریاکاری وسوسہ، اور ایک ہے اپنے چھوٹے بڑے کو دیکھ کے کوئی کام کرنا تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. بہت مرتبہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے شوہر بیوی کی خاطر، اور بیوی شوہر کی خاطر کوئی تحفہ خرید لیتی ہے، کہ یہ بھی ریاکاری ہے؟ یہ نہیں ہے. اس لیے فرق کرنا چاہیے. اور ایک ریاکاری خالص اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو یہ تو پھر وہی ہے جو صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ شرک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی رکوع کو امام لمبا کر دے کہ کوئی پیچھے سے بھاگ کے چل کے مسجد میں آ رہا ہے تو ایک مسلمان کو پکی پکائی روٹی مل گئی، رکعت کھڑا ہی نہیں ہونا پڑا گویا کہ، اور رکوع میں مل گیا امام سے، تو چلو اسے پہلی رکعت کا ثواب مل جائے گا، یہ ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں اور وہ خوش ہو جائیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں رکوع لمبا کر دیا، ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں رکوع لمبا کر دیا، مسجد میں خرچ کرنے والے شیخ صاحب آ رہے ہیں رکوع لمبا کر دیا تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو. امام علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا خاف علیہ شیء عظیم، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں شخص شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. تو اس لیے جس کو آپ ریاکاری کہہ رہے ہیں اس کا جواب ذرا تفصیل سے اس لیے عرض کیا ہے کہ عبداللہ صاحب کبھی کبھی یہ صرف وہم ہی ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ روزے کی حالت میں سادہ گرم پانی کی بھاپ لی جا سکتی ہے، یعنی اگر تو اس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ یہ جو سادہ گرم پانی آپ نے بہت اچھی اس کی تشریح کر دی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے سردیاں ہیں، آدمی سانس تو لیتا ہی ہے، برف باری میں روزہ رکھ رہا ہے، تو اب وہ جو ارادی طور پر بھی سانس لے رہا ہے اور ٹھنڈی ہوا اندر جا رہی ہے اور جسم سنسنا رہا ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح یہ سانس لے رہا ہے، بھاپ اس کو استعمال کر رہا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تحریر فرمایا کہ حسد کا علاج کیا ہے، باوجود اس کے حسد کرنے کے بارے میں بہت سی وعیدات کا علم ہے، مگر اکثر غیر ارادی طور پہ اور کبھی کبھار ارادی طور پہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ جذبات جو ہے نا بھیا زال سے ہے، زے سے نہیں ہے. اس کو ملنے والی نعمت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہوں، خیال آتا ہے کہ فلاں کو رزق بہت آسانی سے میسر ہے، تم بھی کوشش کرو. اور اسی کی طرح کا آسانی والا رزق تمہیں بھی میسر ہو جائے. اور اکثر یہ خیال رہتا ہے کہ فلاں رزق فلاں کے مقابلے میں تنگی سے میسر ہوتا ہے، تو حسد اور رش کی ملی جلی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. حالانکہ جب اسی مسلمان بھائی کو رزق تنگی سے میسر تھا تو اس کی آسانی کے لیے کوشش بھی کیا کرتا تھا، اور حسد پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کے دروازے کی طرف جاتا ہوا خیال کرتا ہوں. قرآن و سنت کی روشنی میں حسد کا علاج ارشاد فرمائیں. دیکھو بھیا، اصولی طور پر خود سمجھنا چاہیے کہ حسد ہے کیا. حسد در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. کوئی مومن آدمی اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو اتنا کیوں دیا ہے اور مجھے اتنا کیوں دیا ہے. یہ مومن آدمی نہیں کر سکتا، اس کی شایان نشان نہیں. اور پھر بھی ایسے جذبات پیدا ہو جانا یہ انسانی طبیعت میں ہے، ہو جاتا ہے. یہ حسد ہی تھا جس نے شیطان کو آمادہ کیا، اور بالآخر سے یہ دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے دنیا میں بھجوا کے رہا. اسی لیے اللہ تعالی نے حسد کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا ہے دو چیزیں. ایک چیز تو یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں دنیا میں جو چیز ہم نے لوگوں کو دی ہے. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، بعض چیزیں کم دی ہیں بعض لوگوں کو، بعض چیزیں زیادہ دی. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کو خیال میں رکھنا چاہیے. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی پر برتری دی ہے، نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو کبھی کہ کس کو کیا ملا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیسے نہ نگاہ اٹھائیں؟ یہ رزق کی تقسیم میں ایسے ہو جاتا ہے، حسن کی تقسیم میں ایسے ہو جاتا ہے، علم کی تقسیم میں ایسے ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا وَسْأَلُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، مجھ سے فضل مانگو. فضل کہتے ہیں نا کسی چیز کا بڑھ جانا. رزق میں، حسن میں، کشش میں، علم میں، تقویٰ میں جو مورد ہے تمہارے حسد کا، وہ محسود آدمی، اس سے افضل بننا چاہو تو مجھ سے میرا فضل مانگو. ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگتا رہے. اور اللہ کی تقسیمات پر غور کرنے کی اگر عادت پڑ گئی ہو تو اس میں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اسے اللہ نے رزق دیا ہے تو مجھے مال دیا، رزق دیا ہے تو اللہ نے مجھے اٹریکشن، محبوبیت سے نوازا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن میں ممتاز کیا ہے تو اللہ نے مجھے گفتگو اور کلام میں ممتاز کیا ہے. اس کو اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو مجھے ذہانت دی ہے. انسان کسی نہ کسی شعبے میں اللہ کی باقی مخلوق سے برتر اور افضل ہوتا ہے. یہ بس صوفی ہے جس کا دل اتنا پاک اور صاف ہو جائے کہ ہر چیز میں اللہ کا فضل مانگنے لگے اور مخلوق سے نگاہ ہٹ جائے. کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے کہا نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو جو چیزیں میں نے لوگوں کو دی ہیں. تمہارے کرنے کا کام ہے ایک، اور وہ یہ کہ بس اللہ سے اس کا فضل مانگو. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگے. جس چیز میں کسی چیز سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما اور اللہ میرے رزق میں بھی اضافہ فرما. اپنے حاسدین کے لیے دعا مانگنا اس وصف میں، اس باب میں جس باب میں حسد پیدا ہو رہا ہے، یہ حسد کا علاج حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں تحریر فرمایا. ایسی ہی دوسری چیز جو سمجھنی چاہیے وہ محسود ہونا ہے. محسود جس سے حسد کیا جائے، حسد کی آگ جس کو جلاتی ہے، وہ جس کے پاس حسن زیادہ ہے وہ اپنی باقی سہیلیوں کی محسودہ ہو گئی کہ اس سے لوگوں کو حسد زیادہ ہے. اس کا علم بڑھ گیا تو مولویوں کا حسد اب اس سے شروع ہو گیا کہ اس کو اللہ نے علم کتنا دیا ہے تو یہ محسود ہو گیا۔ سرمایہ داری میں وہ پاکستان کے ٹاپ 10 جو لوگ ہیں ان میں شامل ہو گیا اور اس کی طرف نگاہیں اور انگلیاں اٹھنے لگیں، اور جو کم درجے کے ہیں انڈسٹریلسٹ وہ نیچے آ گئے، تو اب وہ محسود ہو گئے۔ یہ محسود ہونا یہ سمجھنا چاہیے کہ خود اللہ کا فضل ہے، اس لیے جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے چاہیے تنگ نہ ہو، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ محسود ہونا یہ اللہ کے انعامات میں سے۔ ہمارے پیر و مرشد رحمہ اللہ انہیں ایک جملہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ خود محسود ہونا بھی تو اللہ کے انعامات میں سے ایک ہے۔ بس ایک جملے نے دنوں اور ہفتوں کے لیے راہیں کھول دی سوچنے کی۔ یہ ہے شیخ رحمہ اللہ، فرمایا خود محسود ہونا بھی تو اللہ کے انعامات میں سے ایک ہے۔ آدمی سوچے کہ حسد مجھ سے کیا جا رہا ہے، میں محسود ہوں، اب میں اللہ سے کیا درخواست کروں کہ اللہ مال زیادہ دیا ہے، 10 ٹاپ میں شامل ہو گیا ہوں، اللہ آپ نے علم زیادہ دیا ہے، میرے جیسا شہر میں کوئی علم بیان نہیں کر سکتا، اللہ آپ نے خوبصورتی زیادہ دی ہے، 10 رشتے چھوڑ 50 آ رہے ہیں، اب اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ اس حسن کو کم کر دے اور چہرے پہ تیزاب پڑ جائے ولیعز باللہ، اب خدا سے دعا مانگے کہ اللہ سب یہ چھین لے چیزیں اور علم نہ رہے، اب یہ دعا مانگے کہ اللہ اس دولت کو آگ لگ جائے اور کچھ نہ رہے، ایسے نہیں ہے ولیعز باللہ، یہ تو تصور میں بھی نہیں آتا کوئی کرے۔ صبر کرے اور یہ سوچے کہ میں جو محسود ہو گیا ہوں لوگوں کا، یہ خود اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام۔ زمانہ چل رہا ہے، لوگ بھن رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ اللہ اپنا فضل اور عنایت فرمائے۔ کبھی بھی سیرابی کا اظہار نہ کرے، اور کبھی بھی مانگنے سے دستکش نہ ہو، کشیدن کھینچنا، ہاتھ پیچھے نہ کھینچو، شکر کرے جو آپ نے دیا ہے اس پہ آپ کا شکر ہے، لیکن اللہ مجھے اور دے دے، اور دے دے۔ مثلاً علم ہے، اللہ آپ نے مجھے علم دیا، آپ کا احسان ہے، لیکن اللہ اور علم دے دے۔ اللہ آپ نے علم دیا اپنے دین کا، مجھ پر بڑا انعام فرمایا، اپنی رضا اور اپنی خوشی کی راہ دکھائی، لیکن اللہ عالم امر ابھی باقی ہے، مجھے عالم امر تک اپروچ دے دے۔ اے پروردگار، عالم امر اور حضیرت القدس باقی ہے، اللہ حضیرت القدس میں پہنچا دے۔ اے پروردگار، موت اس حال میں آئے کہ جو علم تو نے دیا ہے اور جو عالم امر تک رسائی دی ہے، میری روح حضیرت القدس میں پہنچ جائے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں، حضیرت القدس اتنی بڑی جگہ ہے، ملائے اعلی، جہاں اللہ تعالی اپنے فیصلے، جس کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی نہیں کی جاتی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے، اللہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی کرے۔ وہ حکیم ہے، دانا ہے، منصف ہے، اسی کا حق ہے کہ اپنی مخلوق پہ اپنی شہنشاہی کو ثابت کرے، اور اسی کا حق ہے کہ جو چاہے سو فیصلہ فرمائے، اور اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کی ساری مخلوق اسی کے حکم کے تابع ہے۔ امر تکوینی ہو یا تشریعی مطلوب ہو، اللہ سب پہ غالب ہے۔ اس کے باوجود کرم، فضل، مہربانی کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے حضیرت القدس میں، ملائے اعلی میں بھیجتے ہیں، جو ارواح وہاں ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں۔ تو اسی اللہ سے یہ مانگے کہ پروردگار ایسے کر دے، میرے علم میں اتنی ترقی ہو جائے کہ حضیرت القدس تک پہنچوں، ملائے اعلی تک پہنچوں۔ جس حضیرت القدس کی تفصیلات ابن عربی، رومی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پڑھی ہیں، اے پروردگار وہ آنکھوں سے پڑھی ہیں اور دماغ نے لطف اٹھایا ہے، چاہتا ہوں کہ اب اپنی روح کی رسائی وہاں تک ہو اور روح اس کو محسوس کرے اور روح کی آنکھیں کھلیں اور آپ مجھے وہاں تک بھیج دیں. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنی کہ کسی کو کیا ملا ہے, اپنی طرف نگاہ رکھنی ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ کیا ہے. اچھا بھائی, مانا اللہ نے کچھ نہیں دیا, جب کچھ نہیں دیا تو حساب بھی تو کم ہوگا. آنکھیں نہیں دی نا تو حساب لیں گے کہ آنکھوں سے کیا کیا چیزیں دیکھتے رہے. جن کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا, فرض کر لیں کہ 8 ارب آبادی ہے اور اللہ تعالی اگر چاہیں تو 8 ارب اور پیدا کر سکتے ہیں, تو وہ اگر یہ کہیں کہ اے پروردگار 8 ارب آبادی کو سوشل میڈیا کی سہولت آپ نے دی, ان میں سے 7 ارب آبادی دیکھتی ہے کیسے خوش ہوتے ہیں, تو مجھے بھی پیدا کر دیتا. اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. تو اس کے مقابلے میں جو اس سوشل میڈیا کو پازیٹو سائٹ پہ استعمال کرتا ہے اس کا حساب بھی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے اس پہ شکر نہیں کرنا چاہیے کہ پیدا ہی نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اتنی خدا کی بندگی غالب تھی کہ وہ دعا مانگتے تھے اللہ سے اور کہتے تھے اللہ اب دوبارہ نہ اٹھا, بس مٹی میں مل جاؤں, دوبارہ اللہ مجھے نہ اٹھا. حالانکہ وہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے انعامات کا ان سے وعدہ فرمایا تھا اور کتاب و سنت میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے فضائل وہ سب جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے متعلق وہ خود کہتے تھے کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ, اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان ستاروں کو چن لیا تھا. لیکن تواضع, عاجزی, بندگی کا غلبہ ہے. تو اس لیے حسد اور یہ چیزیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس کام میں. بس اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے, خاص طور پہ جب صبر کے مقامات آتے ہیں نا, اور خاص طور پہ جب لوگوں کے لان تان کو سننا پڑتا ہے, اس موقع پہ خاص طور پہ صبر کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ, انہیں سلسلہ نقشبندیہ میں ایک مقام دکھایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دے گا جو بہت اس کے قریب ہیں. سورہ واقعہ کو پڑھیے گا, سورہ واقعہ میں اللہ نے مقربین کا ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے بہت قریب ہیں انہیں کیا ملے گا. سیکنڈ کیٹیگری میں آیا ہے کہ اصحاب الیمین, دائیں طرف والے ان سے نیچے ہیں. اس امت کے اکثر افراد اصحاب یمین تک پہنچے اور کچھ ہیں جو مقربین تک پہنچے. مقربین بارگاہ وہ تو صدیقین ہیں, بہت بڑا مقام. جنت کے بھی تو درجات ہیں نا. تو ایک مقام حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ دکھایا گیا کہ یہ مقام ایک ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ مجھے دے دیں, تو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں دے دیں تو اس کے لیے تو بہت محنت, ہمارے فضل کے بعد محنت بھی چاہیے. ان کا حکم ہو میں حاضر ہوں. فرمایا گیا کہ شہر کی فلاں بیوہ سے شادی کر لو اور اس کی ایزا پہ صبر کر لو, یہ مقام دے دیں گے. یہ عالم کشف جب ختم ہوا تو وہ اگلے دن اپنے مریدوں سے کہا کہ دہلی میں فلاں جگہ ایک بیوہ خاتون ہے, ان سے میری طرف سے درخواست کرو. لوگوں نے کہا حضرت وہ تو بہت بد زبان ہے, وہ تو ایک منٹ میں عزت تار تار کر دیتی ہے, اگلی پچھلی ساری کسریں نکل جاتی ہیں, اتنی زیادہ خراب زبان کی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو کہتا ہوں وہ کرو. رشتے کی بات ہوئی, رشتہ ہو گیا, اس نے بھی پیغام بھجوایا, اس نے کہا حضرت میں تو شادی کر لوں گی, مجھے کیا ہے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو پھر سامنے کوئی نہیں جو میرے عتاب کا شکار غصے کا نہ ہو. تو لڑوں بھیڑوں گی، گھر میں بے چینی ہوگی، کیا فائدہ ہے؟ میں اپنی زندگی گزار، آپ اپنی زندگی گزار. اصرار کیا شادی ہو. کئی راتیں ایسی گزری کہ جب خانقاہ میں مریدوں کی تربیت میں بیٹھنا ہوتا تھا، سمجھانا ہوتا تھا، کبھی مہمان آ گئے، کبھی کوئی خط لکھنا ہے، کبھی کوئی مصروفیت ہے، رات کو تاخیر ہو گئی اور اہلیہ دروازہ بند کر دیتی تھیں کہ آج گلی میں ہی رہو. تو حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے کے سامنے گلی میں مصلی بچھاتے تھے، اسی پہ لیٹ جاتے تھے، اسی پہ عبادت کرتے تھے. رات ایسے ہی گزر جاتی تھی، کبھی مسجد میں چلے جاتے تھے. اور پہلے ہی دن وہ صبح اٹھی تو کہا یہ چیزیں مطلوب ہیں، پرچی لکھ کے خانقاہ میں بھیج دی. تو مرید پٹھان تھا کوئی، اس نے کہہ دیا کہ حضرت بہت مصروف ہیں. اس نے کہا مصروف کس بات کے؟ مجھے بھی آ کے لائے ہیں، بھاڑ میں گئی مصروفیت اور تم سارے. انہیں کہو سیدھی ذرا یہ سبزی لے کے گھر آئیں. حضرت رحمت اللہ نے سنا خانقاہ میں، اب یہ سارے جملے تو نہیں کہے جا سکتے تھے نا، ادب اور احترام تھا، یہ عرض کیا برا بھلا کہا تو مسکرائے اور فرمایا تم بیٹھو، سبزی خریدی اور گھر دے آئے. الغر زندگی میں کئی واقعات ایسے پیش آتے رہے. اور بشارت ہوئی کہ وہ مقام تمہیں دے دیا ہے اور اس کو معاف کیا ہے. حضرت نے وفات سے پہلے اہلیہ نے کہا کہ تم تو اب بہت بڈھے ہو گئے ہو اور انتقال کے وقت بھی قریب معلوم ہوتا ہے، اور یہ آپ کے مرید پتہ نہیں کہاں لے جا کر دفن کر دیں، یہ جو مکان ہے نا جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ بھی اصل میں تو میرا ہی ہے، حق مہر میں ملا ہے. تو ان مریدوں سے کہیے خبردار جو کہیں اور قبر کھودی، آپ میرے ہی پاس رہیں گے، قبر بھی ادھر ہی کھدواؤں گی. حضرت رحمت اللہ وصیت میں لکھا کہ ان کی بات مانی جائے، میری قبر اسی کمرے میں کر دی جائے. ہم نے بارہا اس کمرے میں حاضری دی. حضرت مرزا مدر جانے جانا شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ، سر سید کے والد اور تحریک آزادی کے تھے نا، تحریک خلافت والے، وہ شوکت علی، بولی اماں محمد علی کی، شوکت علی اور محمد علی، علی برادران، ان کی والدہ، یہ سب قبریں ایک ہی جگہ. بڑے عظیم لوگ تھے، اللہ اپنے قرب کے مقامات انہیں نصیب فرمائے، ایک سے ایک شاندار انسان تھے. تو وہی حضرت رحمت اللہ کی قبر بھی ہے. اور خط لکھا حضرت نے وہاں پانی پت، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے بڑے ہی قابل تعظیم خلیفہ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ میرے آخرت کے دن اب قریب ہیں اور میں اہلیہ کو آپ کے ہاں بھیج دوں گا، آپ جیسے میرا خیال رکھتے ہیں ان کا بھی خیال ہمیشہ رکھنا ہے، یہ بہت نیک خاتون ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے آخرت میں یہ مقام نصیب فرمایا. پانی پت میں ہم نے ان کا مزار بھی دیکھا ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کا. تو یہ سب اللہ کی تقدیر کے مسئلے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا یہ تحریر فرمانا بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ایذا تکلیف یہ چیزیں جو انسان برداشت کرتا ہے نا، یہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی خلق خدا کی ملامت کا مورد وہ بنتا ہے. نہیں گھبرانا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا کل کل من عند اللہ، آپ انہیں سمجھائیں کہ خوشی اور غم، شہرت اور بدنامی، غربت تنگی اور امارت اور کشادگی، یہ سب اللہ کی دین ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کی عقل ٹھکانے رہی ہے، انہیں کیا ہو گیا، اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ یہ سب چیزیں ہماری طرف سے ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ ان پیمانوں سے ماورا ہو کے سوچنا چاہیے کہ جو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی ہے اللہ کے ہاں مجھے کیا مقام دلانے کے لیے ہے۔